This is VOA News. I'm Gene Randall. U.S. President Donald Trump says a new trade deal with China is getting closer. He was speaking in the White House drive en route to a rally in Mississippi.
Well, we're moving along with a deal with China. China wants to make the deal very much, and we have a good relationship, and we'll see what happens. I don't like to talk about deals until they happen, but we're making a lot of progress.
American and Chinese negotiators were apparently looking towards signing an accord at an economic summit in Chile later this month. But that event has been canceled because of anti-government street unrest. Mr. Trump says he is looking for an alternate signing location and mentioned a possible site.
We're thinking about Iowa.
Where in Iowa?
I want to get the deal done first. But we're thinking about Iowa. You know why? Because it would be the largest order in history for farmers. So to me, Iowa makes sense. I love Iowa. It's a possibility.
Iowa is a state the president hopes to win in his 2020 bid for re-election. He was victorious there in 2016. The field of Democratic Party presidential hopefuls has lost one of its lesser lights. Dropping out is Beto O'Rourke, once seen as a leading actor in the race to unseat President Trump next year. We get the story from AP correspondent Mike Gracia.
It was in March when the former U.S. congressman from Texas announced his candidacy.
I'm running to serve you as the next president of the United States of America.
At a campaign stop in June, O'Rourke vowed to unite the country.
I'm going to make sure that we bring everybody in. We don't allow our differences to divide us or to define us. And that's going to be that kind of campaign that defeats Donald Trump. It's going to be that kind of campaign that brings this country together.
But O'Rourke lagged in the polls in the crowded Democratic presidential field. His campaign struggled with fundraising in recent months. Mike Gracia, Washington.
More news at voanews.com online. You can also use the convenient mobile app. From Washington, this is VOA News. In Mali, the government now says at least 53 of its soldiers and one civilian were killed in a Friday jihadist attack on the army in the north of the country. The original death toll was at least 15. Mali's communications minister says 10 survivors were found at the army post in the Manaka region. The new violence is expected to heighten anxieties in the capital, Bamako, where military families have argued there is too little protection for Mali's troops. The government says reinforcements have been dispatched to secure the area and hunt down the attackers. There has so far been no claim of responsibility. Hong Kong police today once again used tear gas to break up the latest pro-democracy street demonstrations in the Chinese semi-autonomous territory. Meanwhile, China's Basic Law Commission for Hong Kong and Macau warns that Beijing will absolutely not permit what it calls behavior that encourages separatism or endangers national security. New Zealand is hoping that by 2040, a million of its people will be able to speak basic Maori in a revival of the country's indigenous language as a key part of national identity. Glenys Philip Barbara is the former head of New Zealand's Maori Language Commission.
Many people speaking Maori as I'd like. I mean, around 2 in 5 Maori can have a conversation in Te Reo Maori, which is still quite low. But look, we've made huge gains since the days when we were at 2%. That was the 1970s. So we are steadily growing. And of course, without a proper command of the language, you don't actually have that in-depth understanding of your own culture.
Leaders of the 10-member Association of Southeast Asian Countries, ASEAN, are meeting in Bangkok, where there are warnings the group must stick together in the face of the U.S.-China trade war. Adding to the group's anxieties, no sign yet of a finalized trade deal backed by China that could create the world's biggest free trade area. According to Reuters, a summit final statement draft refers to deep concern over rising trade tensions and ongoing protectionist and anti-globalization sentiments. Export-reliant Southeast Asian states are seeing their 2019 regional growth drop to the lowest level in 5 years. The United States says for the time being, nationals from 6 countries will be allowed to stay in the U.S. under a special humanitarian status, putting off Trump administration plans for cutting back on the program. The nations involved: El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, and Sudan. The delay follows court orders stemming from ongoing lawsuits. To stay up to date on all the day's news, you can always go online to our website, voanews.com. There is also a convenient, easy-to-use mobile app. Gene Randall, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ اس پروگرام میں ہم نے ایک امریکی تھنک ٹینک سے منسلک معروف دانشور شجاع نواز کا ان کی نئی کتاب کے حوالے سے انٹرویو شامل کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بدلتی جہت پر بات کی ہے۔ پروگرام میں بھارتی زیر انتظام کشمیر کو باضابطہ طور پر دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دلی کے زیر کنٹرول علاقے بنا دیا گیا ہے۔ پروگرام میں شامل ہے بھارتی زیر انتظام کشمیر کو براہ راست نئی دلی کے زیر کنٹرول علاقے بنا دینے سے متعلق ایک رپورٹ، اسی طرح وہاں کی دستکاری کس طرح متاثر ہوئی اس پر بھی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ دنیا بھر میں خواتین میں چھاتی کے بڑھتے ہوئے مرض کے حوالے سے بھی فیچر پیش کیے گئے ہیں، جبکہ امریکہ ہی میں ماہ اکتوبر کو خواتین کے خلاف تشدد سے متعلق آگہی پھیلانے کے لیے مختص کیا گیا، اس پر بھی ہمارے ساتھیوں نے رپورٹیں بنائی ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ یہاں واشنگٹن میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر شجاع نواز کہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، اور پاکستان اب امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھارت کے ساتھ مراسم کے پس منظر میں نہیں دیکھتا۔ تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے وابستہ شجاع نواز کی ایک نئی کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے، جس میں انہوں نے پاک امریکہ تعلقات پر گہری نظر ڈالی ہے۔ ہمارے ساتھی ندیم یعقوب کی اس حوالے سے شجاع نواز سے گفتگو سنتے ہیں۔
آج ہم شجاع نواز صاحب کے ساتھ ہیں جو ڈسٹنگوش فیلو ہیں اٹلانٹک کونسل کے، جو بھی ایشیائی امور کے ماہر ہیں۔ ان کی نئی کتاب دا بیٹل فار پاکستان، دا بٹر یو ایس فرینڈشپ اینڈ اے ٹف نیبرہڈ، یہ مارکیٹ میں آ گئی ہے، اور آج ہم شجاع نواز صاحب سے اسی موضوع پر بات کریں گے۔ شجاع صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سر، یہ بتائیے، جو ٹائمنگ ہے آپ کی بک کی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ریسیٹ کے موڈ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟
ریلیشن شپ جو ہے تاریخی اعتبار سے جب آپ دیکھیں تو ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک میوچول مسٹرسٹ ہے جو جس کی ذمہ داری دونوں پہ عائد ہوتی ہے۔
یہ جو میوچول مسٹرسٹ کی آپ بات کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟
پہلے تو میوچول مسٹرسٹ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ جب دیکھتا ہے تو یہ اگلے دو سال یا اگلے چار سال اپنی الیکشن سائیکل کے نقطۂ نظر سے تمام دنیا کو دیکھتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کی قیادت جو ہے وہ اپنی عوام کو ٹرسٹ نہیں کرتی، وہ فیصلے کرتے ہیں، بڑی جلد کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے فیصلے کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں ٹھہرتے، اور اب ہم بھگت رہے ہیں ان فیصلوں کے نتائج۔
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان ہمیشہ سے انڈیا سینٹرک اس کی اپروچ رہی ہے، کیا یہ اپروچ جو ہے وہ مناسب ہے؟
اس میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ اعتبار سے دیکھیں تو جنرل کیانی کی قیادت میں ان کی پہلی ٹرم کے دوران انہوں نے ایک آرمی ڈاکٹرن بنائی تھی، وہ پہلی ڈاکٹرن ہے، اس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے اپنی کتاب میں، کافی تفصیل دی ہے۔ پہلی ڈاکٹرن ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان فیسز ملٹی فیسٹڈ تھریٹس، اس لیے کہ جو داخلی تھریٹس تھی اب اس کے اوپر پاکستان کی فوج نے اپنا توجہ دیا، اور پھر اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹولڈ سٹوری ہے کہ کتنی ٹرانسفارمیشن ہوئی، کتنی تبدیلی آئی پاکستان کی فوج میں۔
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے جو ہے امریکہ کا دورہ کرنا جو ہے وہ بہت مناسب سمجھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟
یہ صرف نئی حکومت کا ہی نہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی امیدوار بھی ہیں وہ بھی ایسے دورہ لگاتے ہیں جس طرح کہ کوئی مذہبی ان کا فرض ہے کہ انہوں نے واشنگٹن میں آنا ہے اور سب کو سلامی دینی ہے۔ یہ ایک کمزوری ہے پاکستان کی سیاست میں۔ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ سوچیں کہ آپ ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ سمجھائیں لوگوں کو۔ بجائے یہ کہ آپ ہماری مدد کریں یا آپ ہمارا ساتھ دیں.
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں عموماً جو ہے وہ پاکستان کے عوام میں ایک پرسیپشن ہوتا ہے اور جو حقیقت میں تعلقات ہوتے ہیں حکومتی سطح پر وہ فرق ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے
اس پہ؟ ایک امریکی ادارہ ہے پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ, جنہوں نے کافی کام کیا ہے مختلف سالوں میں. انہوں نے پاکستان میں جا کے سوال جواب کیے اور ایک سوال ہوتا تھا کہ پاکستان کی عوام کے کیا تاثرات ہیں امریکہ کے بارے میں, اور تقریباً 60% پاکستان کی عوام کہتی تھی کہ ہندوستان سے بھی زیادہ خطرہ ہمیں امریکہ سے ہے. اس میں ایک اور سوال تھا, تقریباً 69% پاکستان کی عوام کہتی تھی کہ ہمیں امریکہ سے بہتر تعلقات ہونے چاہیے. تو اس میں ان دونوں جوابوں میں ایک تضاد تھا, اور میں پیو کے اراکین سے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس کو انپیک کریں کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی عام عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بہتر تعلقات ہوں.
ایک عام تاثر ہے پاکستان میں کہ امریکہ جو ہے اس کا پاکستان کی داخلی اور خارجی جو پالیسیز ہیں ان پر بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟
کافی اثر ہوتا ہے اور ہوگا, کیونکہ اگر آپ اسسٹنس خاص طور پہ لے رہے ہیں امریکہ سے تو اثر تو بڑھے گا. لیکن اب چین کے ساتھ پاکستان کا بہت بڑا معاہدہ ہے, اور اگلے 30 سال میں بہت کچھ ہوگا اس علاقے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ ایک توازن رکھے ان تعلقات میں.
آج جب ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کے بیسک جو کچھ پرنسپلس ہیں پاکستان کے حوالے سے فورن پالیسی ہے, وہ کیا ہے, کن پرنسپلس پر بیس کرتی ہے وہ؟
امریکہ کے کچھ ڈیمانڈس ہیں, کچھ ان کے سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں پرائرز, کہ ان کے کچھ پرنسپلس ہیں جس پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان, ایک تو یہ کہ نیوکلیئر پاور ہے اور یہ اپنی نیوکلیئر سیفٹی اور پرولیفریشن کا تحفظ کرے کہ نیوکلیئر سیفٹی ہو, اور پاکستان کی جو نالج ہے وہ دوسرے ممالک کے ہاتھ نہ پہنچے. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں جنگ سے پرہیز کرے تاکہ پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ نہ استعمال کیا جائے نان اسٹیٹ ایکٹرز, جس سے کہ وہ دوسرے ممالک پہ حملہ کریں. اس پہ پاکستان نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ وہ نہیں کرنے دے گا. جنرل مشرف نے بھی ایک پلیج کی تھی, عمران خان نے بھی پلیج کی ہے. تو اب اس پہ عمل پاکستان نے اور امریکہ نے مل کے کرنا ہے کسی طرح سے. وہ تیسری بات یہ ہے کہ دونوں پاکستان اور امریکہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو, کیونکہ اس سے اس کی 200 ملین کی جو آبادی ہے وہ ترقی کرے گی.
بہت شکریہ شجاع صاحب, تھینک یو سو مچ.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کو باضابطہ طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دلی کے زیر کنٹرول علاقے بنا دیا گیا ہے. ریاست بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں نئی دلی کے اس اقدام کی وسیع پیمانے پر مزاحمت کی جاتی رہی ہے. وادی کشمیر میں گزشتہ جمعرات کو مکمل ہڑتال کی گئی جس سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے. سنتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
جمعرات کو بھارت کے 2 اعلی سرکاری افسران گریش چندر مرمو اور آر کے ماتھر نے بترتیب وفاق زیر انتظام جموں کشمیر اور لداخ کے لیفٹیننٹ گورنروں کے عہدوں کی حیثیت سے حلف اٹھایا. اس سلسلے میں سری نگر اور لیہ میں الگ الگ تقریبات کا اہتمام کیا گیا. لیفٹیننٹ گورنروں کو جموں کشمیر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس گیتا متل نے عہدوں اور رازداری کا حلف دلایا. جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور اسے تقسیم کر کے 2 وفاقی علاقے بنانے کے اقدام پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے لوگوں میں غم و غصہ اور اضطراب ہے, جبکہ جموں میں جہاں ہندو بڑی تعداد میں آباد ہیں لوگ علاقے کے مستقبل کے حوالے سے طرح طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. تاہم لداخ کی بودھ آبادی اس اہم اور تاریخی تبدیلی پر خاصی خوش نظر آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی مقامی سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس خطے میں زمینیں اور دوسری غیر منقولہ جائیدادیں خریدنے کا حق صرف اس کے مستقل باشندوں کو ہی حاصل ہونا چاہیے, اور اس سلسلے میں انہیں نئی دہلی کی طرف سے آئینی اور قانونی ضمانتیں ملنی چاہیے. جموں کی بعض سیاسی جماعتوں نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا ہے. دفعہ 370 کے تحت جموں کشمیر کو بھارتی وفاق میں ایک خصوصی آئینی پوزیشن حاصل تھی, جبکہ اس کی ذیلی دفعہ 35A کے تحت ریاست میں زمینیں اور دوسری غیر منقولہ جائیداد خریدنے، سرکاری نوکریاں اور وظائف حاصل کرنے، ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالنے اور دوسری مراد کا قانونی حق صرف اس کے پشتنی یا مستقبل باشندوں کو حاصل تھا، لیکن ان دفعات کی منسوخی کے بعد نہ صرف ریاست کا اپنا آئین، جھنڈا اور ترانہ ختم ہو گئے ہیں بلکہ اب بھارتی آئین اور بھارتی پارلیمان کی طرف سے پاس کیے جانے والے قوانین کا ریاست پر مکمل اور براہ راست اطلاق ہوگا۔ وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی اضلاع اور لداخ کے کرگل ضلع میں جہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے، مختلف سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں اور عام لوگوں کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ متنازع فی ریاست کو حاصل خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے کا مقصد علاقے کی آبادیاتی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، اور ایسا بی جے پی نے اپنی سرپرست تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ آر ایس ایس کی ایما پر سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ ان کی خاص حیثیت اور شناخت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس دونوں اس طرح کے خدشات اور الزامات کو مسترد کر چکی ہیں۔ حکومت کے ان اقدامات پر ریاست کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر اور بھارتی پارلیمنٹ کے ممبر حسنین مسعودی نے کہا،
5 اگست کے جو بھی احکامات ہیں یہ سارے آئین ہند کے خلاف ہیں، آئین ان کی اجازت نہیں دیتا، فیصلے بھی غلط ہیں اور فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے۔
ریاست کو باضابطہ طور پر تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کے اقدام کے خلاف وادی کشمیر میں جمعرات کو مکمل ہڑتال کی گئی، جس سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر، جہاں آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد زندگی معمول پر نہیں لوٹی۔ ویسے تو کشمیر میں 30 سال سے جاری بدامنی نے وادی کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کشمیری دستکاری کی صنعت سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں سے ایک ہے۔ رتل جوشی بتا رہی ہیں کہ سیاحوں پر انحصار کرنے والی یہ صنعت گاہکوں کی منتظر ہے جو وادی کا رخ نہیں کر رہے۔
قدرت نے جو خوبصورتی کشمیر کو نوازی ہے، اس کا عکس یہاں کی دستکاری میں بھی نظر آتا ہے۔ کشمیر کا پیپر میشے، لکڑی کی نقاشی اور کڑھائی کا کام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35 سے ہٹائے جانے کے بعد سے یہاں کی تقریباً سبھی ہینڈی کرافٹ شاپس بند ہیں۔
It's a kind of a scared thing that's going on here in Kashmir. If I will open my shutter, so I feel like, you know, if anything happens or if somebody will come, so it's kind of atmosphere. And personally, I believe I don't want to open my shop.
کشمیری ہینڈی کرافٹس کی فروخت میں ایک بڑا نام شاہ جی کا ہے، جن کا کاروبار 114 سال سے چل رہا ہے۔ ان کا یہ نیا شو روم آرٹیکل 370 ہٹائے جانے سے تقریباً ایک ماہ پہلے کھلا تھا، جب شہر سیاحوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب دکان صرف جھاڑ پونچھ کے لیے کھل رہی ہے۔
ہمارا ٹریڈ بیسکلی ٹورسٹ پہ ہی ڈیپینڈ ہے، کیونکہ ہم جو آرٹیفیکٹس بناتے ہیں، شالز، ڈریسز، تو وہ بیسکلی ہم ٹورسٹ کے لیے ہی بناتے ہیں، ٹورسٹ پرپز کے لیے، کیونکہ لوکل میں ان چیز کی ڈیمانڈ نہیں رہتی۔
جب پیک سیزن ہوتا ہے تب تو ویسے نارملی ہم جب صبح شاپ اوپن کرتے ہیں، نیئر اباؤٹ ہم 9 بجے کھولتے ہیں، تو پھر شام کو کبھی 10 بھی بج جاتے ہیں، 11 بھی بج جاتے ہیں، مطلب ٹھیک ٹھاک اچھا رہتا ہے، پورا دن بھر بزی رہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے جیسے ابھی حالات ہیں، ابھی تو بالکل زیرو ہے۔
شاہ جی جیسی بڑی دکانوں سے شہر کے زیادہ تر ڈرائیورز واقف ہیں، جو آج بھی پیچھے کے دروازے سے اکا دکا ٹورسٹ کو لے آتے ہیں۔
باہر مارکیٹ ہارڈلی کچھ ہے، ہارڈلی دیر بیسک کمیونٹی مارکیٹ ہے، سو آئی ڈونٹ تھنک باہر شاپنگ ہو پاتی یہ مارکیٹ کے علاوہ۔
کشمیر آنے والے زیادہ تر ٹورسٹ یہاں سے یادگار کے طور پر آرٹ اور کرافٹ کا کوئی نہ کوئی نمونہ ساتھ لے کر ضرور جانا چاہتے ہیں، اور یہاں کی زیادہ تر دکانیں بھی ٹورسٹ کے حساب سے سامان بناتی ہیں۔ لیکن اب 2 مہینے سے ٹورسٹ ندارت ہیں، شٹر بند اور بزنس ٹھپ، اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ بند شٹر دوبارہ کب کھلیں گے۔ کیمرامین زبیر دار کے ساتھ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اکتوبر امریکہ میں گھریلو تشدد کے مسئلے پر آگہی پھیلانے کا مہینہ تھا۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کے مطابق امریکہ میں ہر سال تقریباً 13 لاکھ خواتین جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہیں، ان میں ہر نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین شامل ہیں۔ آج سب سے پہلے ارم عباسی ہمیں ملوا رہی ہیں 2 ایسی نوجوان خواتین سے جو خوشگوار ازدواجی زندگی کے خواب لے کر امریکہ آئیں، مگر یہاں انہیں ایک بھیانک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔
25 سالہ ماریا شادی کے بعد 2017 میں پاکستان سے نیو یارک آئی تھی۔ پچھلے 2 دہائیوں سے امریکہ میں مقیم سسرال کا تعلق اپنے ہی گاؤں سے تھا۔ ایک ماہ تو سب نے بہت اچھا سلوک کیا مگر اس کے بعد سب کچھ بدل گیا. نہ صرف شوہر بلکہ سسر نے بھی کئی مہینے تک مبینہ طور پر ماریا کا ریپ کیا.
میری سسر پہلے مجھے بولتا تھا میرے ساتھ آ کر بیٹھو, پھر مجھے مالش کا بولنے لگا. میں سمجھی وہ مجھے بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں اس لیے ایسا بولتے ہیں. پھر دو مہینے بعد انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی, میرا ریپ کیا. اس کے بعد جب بھی ان کا دل چاہتا وہ میرا ریپ کرتے. میں بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے لاتوں اور بیلٹ سے مارتا تھا. وہ کہتا تھا میں تمہیں جان سے بھی مار دوں تو کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا. مجھے ڈر تھا وہ ایسا نہ کر دے. میرا شوہر شرابی تھا, دوسری لڑکیوں کو گھر لاتا تھا. میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے سکوں. جو سلوک ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے ایسا تو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا.
خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سخی کے مطابق امریکہ آنے والی ہر پانچ میں سے دو جنوبی ایشیائی خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں.
یہاں نیو یارک میں سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جہاں پر خاندان کی عزت یا پھر سماجی اور روایتی رکاوٹوں کی وجہ سے خواتین مدد لینے سے گھبراتی ہیں.
ان خواتین میں روبینہ بھی شامل ہیں جو پاکستان میں اپنی 4 سالہ بیٹی چھوڑ کر یہاں امریکہ آئی ہیں تاکہ بیٹی کا مستقبل بہتر بنا سکے. 16 برس میں نکاح ہوا, 18 کی تھی جب شوہر انہیں امریکہ لے آئے. شوہر کا خاندان لاہور سے ہے مگر ان کی پیدائش و پرورش امریکہ میں ہی ہوئی.
شوہر کسی اور کو پسند کرتا تھا, گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروائی اور مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا. شوہر مجھے پوچھتا نہیں تھا. میرے سسرال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, انہوں نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا. میرے باہر جانے پر پابندی تھی, گھر والوں سے بات نہیں کرنے دیتے تھے. میں ایسی گھٹن میں رہ کر جیسے پاگل ہوتی جا رہی تھی.
روبینہ کے مطابق وہ آج آزاد ہیں اور اکنا شیلٹر میں گھریلو تشدد کے اپنے جیسے متاثرین کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دینا ان کا مشن ہے.
خواتین کو گھریلو تشدد سے بچانے کی قانون سازی اور اس پر عمل درآمد صرف پاکستان میں ہی نہیں امریکہ میں بھی ایک چیلنج ہے, اور اب اس مسئلے کو امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے جاری بحث نے ایک نیا رخ دے دیا ہے. شہناز نفیس بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں خواتین کو اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں گولی کا نشانہ بننے سے بچانے کی کوشش کس طرح سیاسی کھینچا تانی کا شکار ہو رہی ہے.
یہ ہے ایک امریکی کانگریس وومن ڈیبی ٹینگل. یہ ان بے شمار امریکی خواتین میں سے ایک ہیں جو گھریلو تشدد میں اسلحے کا استعمال اپنے سامنے دیکھ چکی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے والد کی بندوق کی گولی سے بچایا. امریکہ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا وفاقی قانون ایسے شخص کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا جو اپنی بیوی یا ساتھی کے خلاف تشدد کے جرم میں سزا یافتہ ہو. تاہم یہ پابندی گھریلو تشدد کے ان مجرموں پر لاگو نہیں ہوتی جو نشانہ بننے والی خاتون کے ساتھ نہیں رہتے. ڈیموکریٹک ارکانی کانگریس اس قانون کے نئے مسودے میں یہ استثنا ختم کرنا چاہتے ہیں. اس تبدیلی کے حامی توجہ دلاتے ہیں کہ امریکہ میں تشدد کے دوران اسلحے کے استعمال سے ہلاک ہونے والی خواتین کی شرح کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے زیادہ ہے.
ہم جانتے ہیں کہ گھریلو تشدد میں بندوق کے استعمال کا نتیجہ اکثر اوقات ہلاکت کی صورت میں ہوتا ہے, اور ہلاک ہونے والی بیشتر اوقات خواتین ہی ہوتی ہیں. امریکہ جیسے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں, گھریلو تشدد کے تمام ملزمان کو اسلحے تک رسائی نہیں ہونی چاہیے.
لیکن ریپبلکن پارٹی کے بیشتر قانون ساز اس اقدام کو ایک سیاسی سازش قرار دیتے ہیں, جس کا مقصد ان کی نظر میں اسلحہ رکھنے کے حامیوں کو خواتین مخالف ظاہر کرنا ہے. امریکہ میں اسلحے کے حق کے لیے لابی کرنے والی سب سے بڑی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی ترجمان جینیفر بیکر نے وائس آف امریکہ کو ایک ای میل کے ذریعے اپنے بیان میں کہا کہ بدقسمتی سے ایوان نمائندگان میں اسلحہ مخالف لیڈرشپ نے اس بل کی میعاد دانستہ طور پر ختم ہونے دی تاکہ وہ گن کنٹرول کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں. دا کولیشن ٹو اسٹاپ گن وائلنس نامی ادارے کے مطابق امریکہ میں ہر 16 گھنٹوں میں ایک خاتون اپنے ساتھی کے ہاتھوں بندوق کی گولی سے قتل ہو جاتی ہے, اور بندوق سے ہلاک ہونے والی نصف سے زیادہ خواتین شریک حیات یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں نشانہ بنتی ہیں. بدسلوکی کے مرتکب شخص کی اگر اسلحے تک رسائی ہو تو ان کے ساتھی کے ہلاک ہونے کا امکان 5 گنا بڑھ جاتا ہے. نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی ترجمان جینیفر بیکر کہتی ہیں کہ خواتین کو مسلح کر کے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے, لیکن اینڈرو پیٹرک اسے غیر ذمہ دارانہ تجویز قرار دیتے ہیں.
دراصل وہ اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے تشدد میں دگنا اضافہ ہوگا.
امریکہ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا قانون 1994 میں پاس ہوا تھا.
ایوانی نمائندگان میں اس وقت اکثریت ڈیموکریٹس کی ہے، جہاں گھریلو تشدد سے متعلق قانون کا نیا مسودہ منظور ہو چکا ہے، تاہم سینٹ میں اکثریت ریپبلکن پارٹی کی ہے، جس کے بیشتر ارکان اسلحے سے متعلق قوانین کو سخت کرنے کے حق میں نہیں اور اب تک اس بل پر ووٹ کو ملتوی کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔
گھریلو تشدد کا مسئلہ خواتین تنہا حل نہیں کر سکتی، مردوں کی مدد بہت ضروری ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ بہت سے مرد خواتین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ واشنگٹن میں کچھ نامور شیفس نے بہت مزیدار طریقے سے اس مسئلے کے حل کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالا۔ آئیے سنتے ہیں اسد اللہ خالد کی زبانی۔
شہر کے بہترین کھانا بنانے والے شیفس یہاں جمع ہیں اور وہ اس مقصد کے ساتھ کھانا بنا رہے ہیں کہ امریکہ بھر میں گھریلو تشدد کے سنگین مسئلے پر توجہ مبذول کرا سکیں۔ انہوں نے گھریلو تشدد سے متعلق آگہی بڑھانے کے حوالے سے منائے جانے والے مہینے کے دوران فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے نیشنل نیٹ ورکس ٹو اینڈ ڈومیسٹک وائلنس نامی تنظیم کے ساتھ مل کر کام کیا۔
ہم نے ایسی خواتین شیفس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود اپنے باورچی خانوں میں گھریلو تشدد کے اثرات دیکھے۔ وہ خواتین جو گھریلو تشدد کی شکار ہوں، ہو سکتا ہے وہ پیچھے کام کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ ویٹرز ہوں، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ یہ کتنا عام ہے۔ اس لیے مہم کے پہلے سال یعنی 2011 میں خواتین شیفس نے ہماری بہت مدد کی، اور پھر مزے کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد مرد شیفس کو بھی احساس ہوا کہ ہم بھی گھریلو تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس کوشش کا حصہ بننا چاہیے۔
تنظیم کے مطابق ہر سال 1 کروڑ سے زائد امریکی گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں، جن میں 76% خواتین ہوتی ہیں۔ یہاں $125 کے عوض آپ دارالحکومت کے بہترین باورچیوں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس سے ملنے والی تمام رقم تشدد کے متاثرین کو مدد کرنے کے لیے استعمال ہوگی، جن میں ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں مہیا کرنا بھی شامل ہے۔ یہاں موجود بہت سے شیفس نے گھریلو تشدد کے واقعات کو خود قریب سے دیکھا ہے اور وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
ہمارے پاس بہت سے نوجوان لوگ کام کرتے ہیں، ہم ان پر نظر رکھتے ہیں اور جب بھی موقع ملے ان سے بات کرتے ہیں۔
یہاں موجود بہت سے شیفس نے گھریلو تشدد کے واقعات کو خود قریب سے دیکھا ہے اور وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
میرے خیال میں یہ بہترین آئیڈیا ہے، اس کے پیچھے بہترین عزائم ہے، اور میں ہر اس مہم کا ساتھ دوں گا جو گھریلو تشدد کے متاثرین کی مدد کے لیے کام آئے۔
میرے کریئر کے ابتدا میں نے یقینی طور پر اس کا سامنا کیا، اور میرے خیال میں یہ سب آپ کی ثقافت ہی ہے جو آپ اپنے کچن میں بناتے ہیں۔ میں ایک ایسے ریسٹورنٹ میں کام کر کے خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں جسے ایک خاتون چلا رہی ہے۔
جیسیکا کلیولینڈ گھریلو تشدد سے واقف ہیں، ایسا ان کے اپنے خاندان میں بھی ہوا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس جاب نے انہیں مشکل حالات پر قابو پانے میں مدد دی۔
میں نے آج یہاں ان کی ترکیب پر ایپل پائے ایگ رول بنائے ہیں۔
کلیولینڈ کا کہنا ہے کہ مل کر ڈنر کرنا ایک صحت مند گھریلو زندگی کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہنسی مذاق اور اچھا کھانا موجود ہو تو وہاں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔
دنیا بھر سے سافٹ ویئر انجینئر امریکہ کی امیزون، مائیکروسافٹ اور گوگل جیسی نامور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں دو پاکستانی بھائیوں کی، جنہوں نے امریکہ میں بڑی کمپنیوں کی ملازمت چھوڑ کر اپنی کمپنی قائم کی اور اب کامیابی کے سفر پر گامزن ہیں۔ ان سے ہمیں ملوا رہے ہیں ندیم یعقوب۔
فہیم الحق مائیکروسافٹ کے لیے کام کر رہے تھے جب انہیں احساس ہوا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوجوانوں کے پاس پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانے اور کوڈنگ کی جدید ٹیکنیک سیکھنے کے لیے مواقع بہت کم ہیں، تو انہوں نے ملازمت چھوڑ کر اس شعبے میں پہلے سے موجود اور نئے آنے والے سافٹ ویئر انجینئرز کے لیے آن لائن کورسز فراہم کرنے کے لیے ایک کمپنی قائم کر دی۔
ساری بات اسٹارٹ اپ تھی، شروع میں ہم نے کافی ٹف تھا اور لوگوں کو انگیج کرنا اور ٹو ریز ابو دا نوائز، لیکن آہستہ آہستہ ناؤ وی ہیو گرون انٹو اے ریلیٹیولی بگر کمپنی۔
ایجوکیٹو کا مرکزی دفتر امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل کے قریب واقع ہے، جہاں بزنس اور مارکیٹنگ کے امور پر توجہ دی جاتی ہے، جبکہ کورسز کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے۔
We hire a lot of women in our technical office.
پاکستان میں ہمارے دفتر میں بہت سی خواتین کام کر رہی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کی بڑی تعداد کمپیوٹر سائنس پڑھ رہی ہے، اور ہم انہیں محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کریں اور ورک فورس کا حصہ بنیں۔
لاہور میں ایجوکیٹو سے منسلک ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ان کورسز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتاتی ہیں.
اور میں 2005 میں گریجویٹ ہوئی تھی, تو اب ناؤ دس از 2019. میں اس 2005 کی ڈگری کو لے کے آگے نہیں چل سکتی. اب اس 2005 سے لے کے 2019 تک 12 ایئرس میں کانٹینٹ اتنا بدل چکا ہے کہ آئی نیڈ ٹو اپ ڈیٹ مائی سیلف. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ واپس یونیورسٹی نہیں جا سکتے, آپ کو آن لائن کورسز لینے پڑتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے.
ایجوکیٹو کے کورسز دوسرے اداروں کے کورسز سے کیسے مختلف ہیں, ہم نے پوچھا کمپنی کے بانی فہیم الحق سے.
ہم نے یہ سوچا کہ اب کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہوئی ہے کہ ہم ایک انٹریکٹیو پلیٹ فارم دے سکتے ہیں جس کے اندر ڈیولپرز کو ویڈیو دیکھ کے پھر اپنی کمپیوٹر کے اوپر دوبارہ سے سب کچھ ایگزیکیوٹ کرنے کی بجائے وہ آن لائن براؤزر کے اندر ہی وہیں پہ سیکھ سکتے ہیں, وہیں پہ کوڈ کو رن کر سکتے ہیں, وہیں پہ اپنی کوڈنگ چیلنجز کر سکتے ہیں اور بہت جلدی سافٹ ویئر انجینئر بن سکتے ہیں, نہ کہ جس طرح سے ویڈیو کے ساتھ جو ایک کلنکی پروسیس ہے جس کے تھرو لرننگ مشکل ہے.
ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن کچھ زیادہ عام نہیں.
سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک تو آن لائن پیمنٹ سسٹم بہت اسٹرانگ نہیں ہے, سیکنڈلی پاکستان میں لوگوں کا اس طرف رجحان بھی بہت کم ہے آن لائن ایجوکیشن کی طرف, اویئرنیس کم ہے, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے اور ابھی اس میں کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
رحیم الحق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ 4 برسوں سے جب سے کمپنی قائم کی گئی ہے ان کی توجہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر ہے, مگر مستقبل میں وہ دوسرے شعبوں میں بھی آن لائن کورسز ترتیب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, سیاٹل.
امریکی شہر نیو یارک کی آبادی انتہائی متنوع ہے, یہاں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے اور کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں نسل پرستی مسئلہ نہیں ہے. نیو یارک سٹی کے انسانی حقوق کے کمیشن نے حال ہی میں ایک ایسے قانون کی حمایت کی ہے جس کے تحت کسی کو نفرت امیز طریقے سے اللیگل ایلین یا غیر قانونی تارک وطن کہنے والے کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے اللیگل ایلین یا غیر قانونی مخلوق کی اصطلاح عام استعمال ہوتی ہے, تاہم اب نیو یارک شہر میں کسی کو حقارت سے اللیگل ایلین کہنا یا اس کے خلاف امیگریشن یا کسٹم انفورسمنٹ والوں کو بلانے کی دھمکی دینا مہنگا پڑ سکتا ہے. سزا کے طور پر $2.5 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ شہر کے انسانی حقوق کی کمیشن کی جانب سے ایک نیا حکم نامہ ہے. ادارے نے اس حوالے سے مثالوں کے ساتھ پمفلٹ بھی تقسیم کیے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسکول کی انتظامیہ کی جانب سے حجاب پہننے والی طالبہ کو تنگ کرنے کی شکایات کو نظر انداز کیا جانا, یا ایک ورکر کی جانب سے گاہکوں کو انگلش بولنے پر مجبور کیا جانا, یا ملک چھوڑنے کا کہنا. اس حوالے سے نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ اگر آپ تارکین وطن کے اس شہر میں آ کر نفرت پھیلانے کی کوشش کریں تو آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے. نیو یارک شہر تارکین وطن اور ان کے خاندان والوں کی مدد کے لیے اضافی فنڈ بھی مختص کرے گا. اس کے لیے $1.60 لاکھ سے زیادہ کی رقم نیو یارک امیگرینٹ فیملی یونٹ پروجیکٹ کو دیے جائیں گے. یہ ادارہ تارکین وطن کو مفت قانونی مدد فراہم کرتا ہے.
امریکہ کے بڑے شہر میں رہنے والے 86 لاکھ میں سے 36% امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے. ہم اس پروگرام کو فنڈ کر رہے ہیں جو امید ہے کہ دنیا کے دیگر شہروں کے لیے ماڈل بنے گا, کہ نسل پرستی, تعصب, ناانصافی پر مبنی تارکین وطن مخالف ایجنسی کا کس طرح مقابلہ کیا جائے.
لیکن ہر کوئی اس نئی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا. ریاست نیو یارک کی کنزرویٹو پارٹی کے صدر کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ قانون عدالت میں چیلنج کیا جائے.
It's like a new chapter in the book 1984. It's a government overreach.
اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نیو یارک شہر کی انتظامیہ لوگوں کے ذہن پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہمیں نہیں یقین کہ یہ عدالت میں کامیاب ہو پائے گا. کوئی نہ کوئی یقیناً اس پر مقدمہ کرنے کا فیصلہ کرے گا.
اس بات پر کوئی حیرانگی نہیں کہ نیو یارک کے لوگ نئے قانون سے متعلق رائے رکھتے ہیں اور اس سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں.
We have a First Amendment here. We can say what we want.
ہمیں آزادی رائے کا آئینی حق حاصل ہے. آپ یہ ہم سے نہیں چھین سکتے. ہم کہاں رہیں گے, کہیں اور, ایک کمیونسٹ ملک میں؟
اسے امتیازی طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ وہ نسل پرست نہ بنے جرمانہ لگایا جائے تو یہ اچھی بات ہے.
امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ادارہ ایسے افراد کے لیے اللیگل ایلین کا لفظ استعمال کرتا ہے جو امریکی شہری نہیں اور دوسرے ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور قانونی طور پر رہائش پذیر نہیں. نینا وشنیوا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
موسیقی اور آرٹ کی طاقت کے نسلوں پر اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. فن کی اسی طاقت کو آمرانہ حکومتیں اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں اور اکثر فنکاروں کو خاموش کرانے کی کوششیں کرتی آئی ہیں۔ کمبوڈیا میں کمار روج کی ظالمانہ حکومت بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ کمبوڈیا میں موسیقاروں اور فنکاروں کی ایک بڑی تعداد کو پول پوٹ حکومت کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ کی داستانیں اب سنی جا سکتی ہیں۔ بتا رہی ہیں نیلوفر مغل۔
خمیرا رونگ کام یا سوگ مناتی کام، یہ گیت کمبوڈیا کی سب سے تباہ کن کمیونسٹ حکومت کمار روج کے دور میں خاندانوں کو علیحدہ کیے جانے، تشدد اور قتل کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اس گیت کے نابینا گلوکار اور موسیقار کونگنائی کمبوڈیا میں چند زندہ بچ جانے والے ان فوک موسیقاروں میں سے ایک ہیں جن کی یاد ابھی تک باقی ہے۔ انہیں امریکن گریمی ایوارڈ یافتہ پروڈیوسر ایئن برینن نے دعوت دی تھی تاکہ وہ نسل کشی سے متعلق بھولی بسری کہانیوں کو بیان کریں۔
The project was very special because Kong Nai was officially in
کانگ نائے ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن وہ ہمارے لیے ریکارڈ کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ہم نے لوگوں سے خاص طور پر پوچھا کہ کیا وہ ایسے گانے لکھیں گے یا گائیں گے جو ان کی نسل کشی کے تجربات کی عکاسی کریں۔
جنگوں اور نسل کشی کے بارے میں موسیقی ریکارڈ کرنے والے 53 سالہ ایئن برینن نے 2 سال پہلے کمار روج سروائیورز دے ول کل یو اف یو کرائی کے نام سے ایک البم ریلیز کی تھی۔
ایک گانا ہے جو کہ حقیقی واقعات بیان کرتا ہے، اس کی ماں کا مرنا، اس کا زخمی ہونا، ایسی باتیں۔ پھر کچھ دوسروں نے ایسے گانے چنے جنہیں وہ اس دور سے جوڑ سکتے تھے۔
موسیقاروں، فنکاروں اور پرفارمرز کی 90% تعداد ان 17 لاکھ لوگوں میں شامل تھی جنہیں 1970 کی دہائی میں خمار روج حکومت نے قتل کیا۔ اس سے کمبوڈیا میں ثقافتی معدومیت کا خطرہ پیدا ہوا۔ ایئن برینن کمبوڈیا سمیت ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کئی ملکوں میں میوزک ریکارڈز بنانے کا کام کر رہے ہیں۔
انگریزی بولنے والے ملکوں کو چاہیے کہ وہ دیگر ثقافتوں کو خود سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مزید کوششیں کریں۔ گزشتہ 5-10 برسوں میں اس جانب قدرے بہتری آئی ہے۔ میرے لیے یہ محض ان آوازوں کو سننا ہے جو ایک طرح سے آخر میں زبان کی حد کو پار کر جاتی ہیں۔
چترا چیٹ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
حال ہی میں نیو یارک میں ہونے والی تقریب میں ایک پاکستانی ڈاکیومنٹری کو ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آرمڈ ود فیتھ نامی یہ ڈاکیومنٹری صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک بم ناکارہ کرنے والی بم ڈسپوزل ٹیم کی بہادری کی کہانی ہے۔ نیو یارک میں ہمارے ساتھی انوشمان آپتے نے ان سے گفتگو کی اور ان کی کامیابی کی وجہ جانی۔
اس سال آؤٹ اسٹینڈنگ پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ ڈاکیومنٹری کیٹیگری میں مشہور ایمی ایوارڈ کو جیتنے والی پاکستانی ڈاکیومنٹری آرمڈ وتھ فیتھ خیبر پختونخوا بام ڈسپوزل یونٹ کے سپاہیوں کی خطروں سے بھری زندگی پر روشنی ڈالتی ہے۔ فلم میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے پاکستانی عوام پر پڑنے والے منفی اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔
فلم کے ذریعے دنیا کو بھی بتانا چاہ رہا تھا اور وہ لوگ جو اس سے گزر رہے ہیں ان کو بھی بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، جنگ کی جو سیاست ہوتی ہے اس کی ایک شکل بہت کمپلیکس ہوتی ہے۔ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، مگر اس کے دوران جو عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو عام لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ان پہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں عام انسان کے اوپر۔
اول بھی ہوتی ہے اور آخر۔
ایک ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کی حیثیت سے آرمڈ وتھ فیتھ اسد فاروقی کی پہلی فلم ہے۔ آسکر ایوارڈ جیتنے والی پاکستانی فلم میکر شرمین عبید چنوئے بھی اس فلم کے پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں۔ اپنے پہلے ڈائریکٹوریل ڈیبیو پر ایمی ایوارڈ کی مہر لگنے سے اسد کافی خوش ہیں۔
آنیسٹلی میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یو نو نامینیشن میرے لیے کافی تھی، مگر جب وہ ون ہوا تو کافی ایک شوق تو تھا مجھے، اس وقت ہی ہوا تھا، مگر یہ ہے کہ آبویسلی دس از گریٹ۔
ایمی جیتنے والی فلم آرمڈ وتھ فیتھ کو بنانے میں اسد کا ساتھ نبھایا ہے 2 بار ایمی جیتنے والی بھارتی امریکی فلم میکر گیتا گنبھیر نے، تو فلم کی ایڈیٹنگ کی ہے برازیل کی فلاویا ڈیسوزا نے۔ اسد کہتا ہے کہ الگ الگ ممالک سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کی ٹیم ایک ہی مقصد پر کام کر رہی ہے۔
جو گیتا کی پالیٹکس ہے، جو میری پالیٹکس ہے، فلاویا کی، ہم لوگ کی جو پالیٹکس وہ انکلوسیو ہے، تو آبویسلی ہم جس دیش سے آتے ہیں، جو ایک ہوا کرتا تھا پھر وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ گیا اور آج ہم ایز عوام ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں. وہ یہاں آ کے وہ چیز بدل رہی ہے, اس لیے کہ یہاں ہم سب ایک ہو کر یونٹی کی بات کر رہے ہیں.
اسد فاروق کی آئندہ بھی فلم میکنگ کے ذریعے عام پاکستانیوں کی کہانیاں دنیا کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. عثمان آپٹے, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
قیام پاکستان سے پہلے راولپنڈی میں ہندو اور پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی کئی عبادت گاہیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں, لیکن کلیان داس مندر آج بھی قائم ہے. یہ مندر اس وقت کس کام آ رہا ہے, اس کی کہانی لے کر آئی ہیں راولپنڈی سے گیتی آرا انیس.
کوہاٹی بازار کے بیچوں بیچ یہ ایک سکول کا دروازہ ہے یا پھر مندر کا, اس کا جواب اندر جا کر ملتا ہے. نابینا افراد کا یہ سیکنڈری سکول 1954 میں ایک پرانے مندر کی زمین پر تعمیر کیا گیا تھا. کلیان داس مندر کے کچھ حصے اب بھی اس سکول کے احاطے میں کھڑے ہیں, جہاں اس کے مخصوص گنبد اور پھیکے نقش و نگار دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی عام مندر نہیں تھا.
ہندوؤں میں امرناتھ کی یاترا کے نام سے ان کی ایک بہت اہم مذہبی جو ہے رسومات ہوتی ہیں. یہ آزاد کشمیر سے آپ رستہ جائیں جموں کشمیر کے اندر یہ ان کی یاترا ہوتی ہے, اور اس میں بڑے جو ہندو تھے وہ پورے ہندوستان سے یہاں پر اکٹھے ہوتے تھے. راولپنڈی میں اس مندر کے ارد گرد تقریباً 100 سے زائد کمرے بنے ہوئے تھے, جس میں وہ یہاں رات کو سٹے کرتے تھے. اور یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, اس جگہ کے اوپر ایک تالاب ہوتا تھا.
اس وقت 50 سے زیادہ طلبہ اس اسکول میں زیر تعلیم ہیں, لیکن کیا وہ اس عمارت سے متصل اس مندر کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ مندر کی عمارت اب صرف صحن تک محدود ہے, کیونکہ چاروں اطراف اسکول ہے جہاں آج بھی بصارت سے محروم سینکڑوں بچے زیر تعلیم ہیں.
کیونکہ یہ بلائنڈ بچے ہیں, تو بلائنڈ بچوں کو بریل سسٹم کے تحت جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے. مندر کی وجہ سے تو نہیں خیر, لیکن ویسے بلڈنگ اب کافی زیادہ پرانی ہو چکی ہے. یہ بلڈنگ اس وقت رینوویشن مانگتی ہے.
یہاں زیر تعلیم کچھ بچے اسی عمارت میں رہتے بھی ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ مندر کی تاریخ کے بارے میں بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا, اس لیے اس عمارت کی کہانی سے ان کی واقفیت نہ ہونے کے برابر ہے.
اس کی زیادہ ہسٹری تو ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو اسی طرح یہ دیکھا ہے جس طرح یہ اس کے رومز ہیں وغیرہ, چار وغیرہ, تو اس طرح
یہ ہمارے اسکول میں واقع ہے, اور اس کے جو ہے کافی پرانا یہ مندر ہے, اس کی کافی ہسٹری ہے.
مندر کے زیادہ تر حصے اور ان پر بنی مذہبی تصاویر وقت کے ساتھ مدھم پڑ چکی ہیں, مگر مندر کی زمین پر بنا یہ اسکول آج بھی طلباء کی زندگی میں روشنی کا ذریعہ بن رہا ہے. گیتی آرا انیس, وائس آف امریکہ, راولپنڈی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 میں دوبارہ صدارت کے لیے اپنی انتخابی مہم اور ایوان میں موجود ریپبلکن ارکان کی انتخابی مہمات کے لیے عطیات اکٹھا کرنے کی خاطر دو تقریبات منعقد کیں. یہ دونوں فنڈ ریزر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور شکاگو میں ان کے اپنے ہوٹلوں میں منعقد ہوئے. تاہم اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو مسلسل تنقید اور اخلاقی پامالیوں جیسے الزامات کا سامنا ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ الزامات بے بنیاد ہیں. اس ہفتے جب صدر ٹرمپ شکاگو میں ٹاور ٹرمپ کے اندر تقریب میں شرکت کر رہے تھے, تو باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے. مظاہرے میں شامل ایک احتجاجی جیزمین ہرنینڈز کا کہنا تھا, ہم ان کی نسل پرستی کو تسلیم نہیں کرتے, ہم ان کی نفرت کو نہیں مانتے. صدر ٹرمپ نے پہلی دفعہ منتخب ہوتے ہی دوسری بار صدر بننے کا اعلان کر دیا تھا. منگل کے روز انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے ہی ہوٹل میں منعقدہ ایک دوسری تقریب میں شرکت کی. اس بارے میں حکومتی اخلاقیات کو مضبوط رکھنے کی حامی تنظیم برینن سینٹر فار جسٹس کے ایک سینئر کانسل روڈی مہربانی کا کہنا تھا, اس سے صدر صاحب کی اپنی سیاسی سرگرمیوں کو اپنی مالی اور کاروباری سرگرمیوں سے باہم ملا کر رکھنے کی آمادگی ظاہر ہوتی ہے. صدر کے ہوٹل میں ہونے والی تقریبات میں کروڑوں ڈالر اکٹھا ہوئے. صرف سن 2019 کی تیسری سہ ماہی میں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور ریپبلکن نیشنل کمیٹی نے 125 ملین ڈالر اکٹھا کیے. صدر ٹرمپ اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ اپنی صدارت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہوٹلوں کے کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, میرے یہاں بہت سے ہوٹل ہیں اور لوگ انہیں اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بہتر ہیں. دی ٹرمپ آرگنائزیشن نے سن 2016 میں وائٹ ہاؤس کے قریب ایک ہوٹل کھولا تھا. اس ہوٹل کی عمارت کو مرکزی حکومت سے لیز پر لیا گیا تھا. اب ٹرمپ آرگنائزیشن لیز کے حقوق کو بیچنے پر غور کر رہی ہے. اگر ایسا ہوا تو یہ سرکاری ملکیت سے متعلق ادائیگیوں کی شک سے متصادم ہوگی، کیونکہ یہ شک مرکزی حکومت میں منصب سنبھالنے والوں کو غیر ملکی شخصیات اور اداروں سے رقوم یا تحائف لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہ حقوق بیچے گئے اور خاص کر کسی غیر ملکی شخصیت یا ادارے کو، تو اس سے معاملات بگڑ جائیں گے۔ مزید بگاڑ اس وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ لیز دینے والا سرکاری محکمہ، جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کا سربراہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی ایک سیاسی تائے ناتی ہے۔ اس بارے میں روڈی مہربانی کا کہنا ہے، اس وقت وائٹ ہاؤس اور جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، سو اس سے یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر جناب نے خود ہی لین دین کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایوان کی ایک کمیٹی نے جی ایس اے کو لیز کی دستاویزات لے کر آنے کے لیے طلب کیا تھا۔ اس سے صدر ٹرمپ پر دباؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے کیونکہ ان پر پہلے سے ہی مواخذے کی انکوائری چل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، میری یوکرین کے صدر سے ایک بے عیب گفتگو ہوئی، بڑی اچھی گفتگو، اور وہ اسے ایک کامیاب ترین صدر کے مواخذے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اسے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فریب قرار دیتے ہیں۔ شہر آسٹن میں قائم یونیورسٹی آف ٹیکساس میں پریزیڈینشل اسٹڈیز کے پروفیسر شینن بو اوبرائن کا اس بارے میں کہنا ہے، اس سے لوگوں میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے اور میرے نزدیک اس سے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں جیسے وہ ایک شاہانہ صدر یا ایک بادشاہ کی طرح کا رویہ رکھتے ہیں یا ایک مکمل عامر کی طرح جو اپنے منتخب کرنے والوں کو جواب دہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی کاروباری سرگرمیوں پر ایک سوال اس وقت اٹھا تھا جب انہوں نے میامی میں اپنے ریزورٹ پر G7 سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن تنقید کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت والے ایوان نمائندگان میں صدر کے خلاف مواخذے کی چھان بین کو باضابطہ شکل اس وقت دی گئی جب ایوان نے سلسلے میں ہونے والی چھان بین کے اگلے مرحلے کے طریقہ کار کے لیے قرارداد پارٹی بنیادوں پر جمعرات کے روز منظور کر لی۔ توقع ہے کہ ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان ہفتوں سے بند کمرے میں جاری چھان بین کے بعد اب کھلے عام سماعتوں کا آغاز کریں گے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ بہجت جلانی۔
امریکی کانگریس کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جس سے اس بات کی بھی عکاسی ہوئی کہ صدر ٹرمپ کے معاملے پر پارٹی میں تقسیم ہے۔ تمام ریپبلکنز نے مواخذے کی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ ایوان میں دو ڈیموکریٹس کے علاوہ باقی سب نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا۔ اس اقدام سے صدر ٹرمپ کے خلاف الزامات کے سلسلے میں ہفتوں سے بند کمرے میں جاری رہنے والی چھان بین نے باضابطہ رخ اختیار کر لیا۔ صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے سیاسی حریف جو بائیڈن اور ان کے صاحبزادے کے خلاف چھان بین کرے، اور انہوں نے یوکرین کو دی جانے والی امداد کو روک دینے کے احکامات جاری کیے جو اس ملک کے لیڈر پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ تھا۔ اس اقدام کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ چوتھے امریکی صدر ہیں جنہیں مواخذے کا سامنا ہے۔ اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں کہ اسے معمولی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں کہ اس وقت ہماری جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے، ہم کس لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ ہم اپنے عوام کے لیے جمہوریت کا دفاع کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے فوراً بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں اس چھان بین کو بلا جواز مخالفت قرار دیا۔ صدارتی مواخذے سیاست سے الگ رکھے جاتے ہیں، لیکن ڈیموکریٹس اپنے موقف پر قائم ہیں کہ یہ چھان بین قانون ساز ہونے کے فرائض کا ایک حصہ ہے۔
For all the disagreements I have with President Trump, for all his policies, his tweets and his rhetoric that I deeply disagree with,
جم میکورن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی تمام پالیسیوں، ان کے تمام ٹویٹ پیغامات اور ان کے موقف پر اختلافات کے باوجود میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ ہمارا ملک اس مقام تک پہنچ جائے، اور مجھے اس قرارداد کے لیے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ ہم پارٹی بنیادوں پر یہاں نہیں بلکہ کچھ حقائق ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ کانگریس میں صدر کے حلیفوں نے اس دلیل کو مسترد کیا ہے۔
that don't like the results of the 2016 election. It should not be Nancy Pelosi and a
small group of Steve Scalise कहते हैं कि ये बात वाज़ेह है कि हम अपने जिन साथियों के साथ काम कर रहे हैं उन्हें 2016 के इंतखाबी नतीजे पसंद नहीं आए. नैन्सी पेलोसी को चंद मुंतखब लोगों के एक ग्रुप के साथ मिलकर ये सब नहीं करना चाहिए कि वो इस बात का तायुन करें कि हमारा सदर कौन हो. रिपब्लिकन्स दलील देते हैं कि मुआवजे के नए जवाबित सदर ट्रंप के लिए गैर मुनसिफाना है.
It's not a fair process. It's not an open process. It's not a transparent process.
Republican قانون ساز ٹام کول کہتے ہیں کہ یہ ایک منصفانہ عمل نہیں, یہ شفاف عمل نہیں, یہ محدود ہے اور بند کمرے کی ایک ایسی کارروائی جس میں نتیجے کا پہلے ہی سے تعین کیا گیا ہے. اس ہفتے کے دوران کئی شہادتیں پیش ہوئیں اور فارن سروس کے ایک افسر اور یوکرین امور کے ماہر کرسٹوفر اینڈرسن نے شہادت دیتے ہوئے بتایا کہ قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے انہیں جولیانی کے ساتھ رابطوں کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جولیانی واشنگٹن اور کیو کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی سفارتی کوششوں میں پیچیدگی پیدا کر سکتے ہیں. توقع ہے کہ اس سلسلے میں عوامی سماعتیں نومبر کے وسط سے ہوں اور امکان یہ ہے کہ اس کے بعد مواخذے کی شکوں پر ووٹ ہوگا جو یقینی طور پر ڈیموکریٹس کی اکثریت والے ایوان میں تو منظور ہو جائے گا لیکن ریپبلکن اکثریت والی سینٹ میں ٹرمپ کو حمایت حاصل ہوگی. بیچے چلانی اردو ویو اے واشنگٹن.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان تقریباً 20 لاکھ پناہ گزینوں کو واپس شام بھیجنا چاہتے ہیں. ان کے منصوبے کے مطابق یہ پناہ گزین ایک حفاظتی علاقے میں بھیجے جائیں گے جسے ترک فوج نے شام میں حملے کے بعد تشکیل دیا. لیکن جیسا کہ وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز استنبول سے اطلاع دے رہے ہیں کہ بیشتر شامی پناہ گزین ترکی میں برسوں قیام کے بعد واپس نہیں جانا چاہتے. تفصیلات کے ساتھ بہجت جلانی.
استنبول میں مینڈی ریستوران 6 سال سے زائد عرصے سے صارفین کی خدمت کرا ہے. اس کے مالک اسام عبدی نے شام میں خانہ جنگی کے آغاز پر ملک چھوڑ دیا تھا لیکن اب جبکہ ان کے پاس 2 ریستوران ہیں, ان کے بچے یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں, عبدی اپنے مستقبل کی ضمانت صرف ترکی ہی میں دیکھتے ہیں.
Because of the war, not safe there. They say in Damascus it's safe, but it's no electric, no gas, no nothing.
ریستوران کے مالک اسام عبدی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے وہاں سلامتی اور تحفظ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ دمشق محفوظ ہے لیکن وہاں بجلی نہیں, گیس نہیں, وہاں رہنا دشوار ہے. یہاں کی زندگی آسان ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نئے سرے سے یہاں زندگی کا آغاز کیا ہے اور اب ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تقریباً 20 لاکھ پناہ گزین واپس شام جائیں. وہ انکرا کے بقول حفاظتی علاقے میں جائیں. یہ وہ علاقہ ہے جو ترک فوج نے اکتوبر کے اوائل میں کرد ملیشیا سے لڑائی کے بعد حاصل کیا. لیکن ایک ماہر کے مطابق ممکن ہے شام اس پر اعتراض کرے.
I don't see any reason why Bashar al-Assad.
قادرہاس یونیورسٹی استنبول کے سولی اور جائل کا کہنا ہے کہ مجھے تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ بشار الاسد ان پناہ گزینوں کو واپس چاہتے ہوں اور وہ ان میں سے بیشتر کو واپس لیں گے بھی نہیں. یہاں صورتحال جمود کا شکار ہو جائے گی. ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر واقعتاً ایسا ہوتا ہے تو پھر ممکن ہے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہو کہ انہیں واپس سرحد کے دوسری جانب چھوڑنا پڑے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پہلے ہی سے ترکی کو مرد الزام ٹھہرایا ہے کہ وہ جبری طور پر پناہ گزینوں کو واپس شام بھیج رہا ہے اور استنبول پولیس نے ان پناہ گزینوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے جن کے پاس قانونی کاغذات نہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام واپس شام جانا چاہتے ہیں لیکن کچھ کو اس پر اعتراض بھی ہے. شام کے ایک پناہ گزین امجد کا کہنا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے پاس شناختی کارڈ موجود ہے جو کہ گھر پر رہ گیا ہے, میں اسے 5 سے 10 منٹ میں لا سکتا ہوں, میرا خاندان میرا شناختی کارڈ لائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے صرف 2 منٹ دیے جائیں گے, جس کے بعد انہوں نے مجھے تزلہ پولیس اسٹیشن اور پھر شام واپس بھیج دیا. انہوں نے مجھے ادلیب بھیجا لیکن میرا کوئی عزیز رشتے دار ادلیب میں نہیں, میں یہاں کسی کو نہیں جانتا, میں دمشق سے ہوں ادلیب سے نہیں. امجد ترکی واپس چلے گئے جب ان کے خاندان نے ان کی رہائش کا ثبوت پیش کر دیا, لیکن سست رفتار معیشت اور پناہ گزینوں کی موجودگی پر ترکوں کی بے اطمینانی کی وجہ سے اردوان کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے. اگر وہ اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہیں تو علی جیسے شامی یونیورسٹی طالب علموں کی زندگیاں اور مستقبل غیر یقینی ہو جائے گا.
I need to continue my university and graduate. After that, I need to...
یونیورسٹی کے طالب علم علی کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی تعلیم حاصل کرنے اور فارغ التحصیل ہونے کی ضرورت ہے, جس کے بعد مجھے عملی تجربہ درکار ہوگا اور ترکی میں میرا مستقبل شام سے بہتر ہے. اس لیے میری ضرورت یہی ہے کہ میں آئندہ 10 یا 15 برس کے لیے یہیں پر رہوں. لیکن ترکی بھر میں مختلف قصبوں اور شہروں میں مقیم شامی افراد کی یہ خواہشات ممکن ہے پوری نہ ہو سکیں۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب بات ماحولیاتی آلودگی کی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں ماحولیاتی آلودگی عروج پر ہے۔ عالمی ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور گزشتہ دو دنوں سے دنیا کے فضائی طور پر آلودہ شہروں میں پہلے درجے پر آ رہا ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر حصوں میں سموگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے؟ اس بارے میں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔
فضائی آلودگی جانچنے والے عالمی ادارے ایئر ویژول کے مطابق ماہ اکتوبر کے آخری اشرے میں لاہور دنیا بھر کے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر رہا۔ 30 اکتوبر کو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 484 کی سطح پر پہنچ گیا۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا جائزہ لینے والی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ پنجاب کی موسر صحت ہوا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور حکومت لوگوں کو محفوظ آب و ہوا دینے میں ناکام ظاہر ہوئی ہے۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین بھی عالمی ادارے ایئر ویژول کی جانب سے جاری کیا گیا لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس پوسٹ کر رہے ہیں، لیکن وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج کل نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر مستند اطلاعات پر یقین نہ کریں اور صرف مستند سرائے پر بھروسہ کریں۔
ابھی تک ہم لوگوں نے لاہور میں جو ہے وہ 155 یونٹس اور ٹوٹل پنجاب کے اندر 261 ایسے یونٹس، فرنس یونٹس اور ایسے یونٹس جو بہت زیادہ جو ہے وہ ایمیشنز پروڈیوس کر رہی ہیں، ہم نے ان کو بند کیا ہے۔ آپ گوگل میپ کے اوپر دیکھیں، 80% آپ کو انڈیا کی طرف یہ پولوشن نظر آئے گی، 20% ہماری طرف ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، پرفیکشن کہیں پر بھی نہیں ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہمارا اتھینٹک ڈیٹا ہے جو ہمارا اسپارکو دیتا ہے یا جو ہمارے واگا بارڈر لاہور کے اوپر ہماری اپنی پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا جو انسٹال کیا ہوا ہے، آپ اس ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کریں، اور لاہور بالکل بھی دنیا کے گندے ترین شہروں میں نہیں آیا۔
وزیر مملکت کے بیان پر لوگوں کا خاصا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لاہور میں بستے ہیں اور یہاں کے ماحول سے بخوبی واقف ہیں۔
موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو اسموک آج کل جو آ رہی ہے، اس کا گورنمنٹ کو کوئی اس کا سدے باب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماریوں کی طرف جا رہی ہے، خاص طور پر آنکھوں کی، پھیپھڑوں کی اور سانس کی بیماریاں جو ہے وہ اس کا مرض اس میں بن رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔
اسموک جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال جو ہے یہ اسی طرح یہ اسموک آتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہی۔
ماہر ماحولیات ڈاکٹر قمر الزمان کے مطابق فصلوں کی باقیات کا جلایا جانا اسموک کی بڑی وجوہات میں شامل ہے۔
پنجاب میں ایک تو خیر جو کاشتکار جو جلاتے ہیں وہ تو ہمارے یہاں بھی جلاتے ہیں، دونوں برابر، لیکن یہ کہ وہاں پر کول بیس پاور پلانٹس ہیں پاور جنریشن کے، وہ ایک ایڈڈ جو ہے پولوشن لیول جو ہے سورس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق لاہوریوں کو بارش برسنے تک فضائی آلودگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 31 اکتوبر کو دنیا کے شہروں کا دن قرار دیا ہے۔ اس سال کا یہ تھیم آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل اور اختراعات پر مرکوز ہے۔ اس میں شہروں میں رہنے کی صورتحال پر درجہ بندی بھی کی گئی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، جو دنیا کے سب سے گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے، وہ تقریباً سب سے نیچے کے درجے پر ہے۔ روشنیوں کا شہر کہلانے والا کراچی اس نوبت تک کیوں پہنچا؟ سنتے ہیں شہناز عزیز سے۔
سامین، یہ ایک ایسا درجہ ہے جو کوئی بھی شہر نہیں چاہتا۔ ایک سالانہ اسٹڈی کے مطابق کراچی دنیا میں سب سے کم رہنے کے قابل شہروں میں پانچویں نمبر پر ہے۔ اس میں ہر قسم کے عوامل شامل ہیں۔ سڑک کے ایک حادثے میں زخمی ہونے والے کراچی کے شہباز بخاری اس شہر کی زبوں حالی پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں پر کیا ہے اس وقت، روڈ کا جو حالات ہیں اس وقت کیا آ جائے، کھڈا ہے، تو ایسا ہی ایک معاملہ ہوا اس میں کہ آٹو ایک ہمارے ساتھ موو کر رہا تھا تھوڑا۔
شہباز بخاری اس شہر کی لگ بھگ 2 کروڑ آبادی میں سے ایک ہیں۔ وہ اپنے حادثے کے لیے دم توڑتے ہوئے انفراسٹرکچر کو الزام دیتے ہیں۔
روڈ کا ہی کوئی ڈیمیج پارٹ ہوگا جس کی وجہ سے اس نے اپنا موومنٹ چینج کری تھی، جس کی موومنٹ چینج ہونے کی وجہ سے وہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری بائک۔
شہباز اب چھڑی کی مدد سے چلتے ہیں اور اپنے بیٹے کی مدد لے کر وہ اب بھی کام پر موٹر سائیکل لے کر جاتے ہیں۔ عطا اللہ خان اپنے شہر کے لیے کہتے ہیں،
کراچی کی سچویشن یہ ہے کہ کچرے کے بیچ میں سے، کھڈوں میں سے، گڑھوں میں سے جو ہے راستہ بنانا پڑتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ مالی اور صنعتی مرکز شہری خدمات میں پرانی نااہلیوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کے نعمان احمد کا کہنا ہے
The infrastructure that people commonly use for transportation, for access to drinking water, for the proper functioning of a sewerage system, for disposal of solid waste, those services were obviously not attended.
وہ کہہ رہے ہیں معاملہ بنیادی ڈھانچے کا ہے. لوگ عام طور سے ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں, پینے کے صاف پانی تک رسائی, نکاسی کے نظام کی عدم کارکردگی, کوڑے کرکٹ کو ہٹانا, یہ تمام سروسز ظاہر ہے کہ فراہم نہیں کی جا رہی اور یہ صورتحال ایک طویل عرصے سے جاری ہے. سمجھ یہ سچ ہے کہ کچھ علاقے بہتر بنائے جا رہے ہیں, تاہم شہر کے میئر وسیم اختر کہتے ہیں کہ کراچی کے زیادہ تر بنیادی ڈھانچے کو جس دیکھ بھال کی ضرورت ہے وہ یہ شہر تنہا فراہم نہیں کر سکتا.
کراچی کو ٹوٹل ری ویمپنگ چاہیے, نیا اسٹرکچر چاہیے.
تو سمین, کبھی روشنیوں کے شہر کے نام سے معروف اس شہر کی اب ایک بالکل برعکس صورتحال ہے, اور اس شہر کے باسی اس کے منتظر ہیں کہ کب کون آ کر اس شہر کو اس کی پرانی صورت میں لے آئے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.